الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون محترم حاضرين جمع دینی و ملی بھائیو محترم بزرگو نوجوان بھائیو انسان اس دنیا میں کس لیے آیا ہے اس کے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا کیا صرف اس لیے کہ انسان پیدا ہو جوان ہو شادی بیاہ کرے کاروبار کرے بال بچوں کی پرورش کرے کھائے کھلائے مر جائے بس زندگی کا کوئی مقصد ہے یا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیکار اسی لیے پیدا کیا ہے کہ بس دنیا ہم نے تمہارے لیے بنا دی جاؤ کھیلو کودو مستی کرو اور اس کے بعد کام ختم ظاہر سی بات ہے کہ ہماری پیدائش کے پیچھے مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بتایا قرآن کریم کے اندر سورہ زاریات کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میرے بندو ہم نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے صرف اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے تمہاری اس دنیا کے اندر جنم لینے کا مقصد تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم صرف ہماری عبادت کرو ہمارے آگے سر جھکاؤ ہم نے جس چیز کو حلال کہا ہے اس کو تم حلال سمجھو ہم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے تم اس کو حرام سمجھو ہم نے جس چیز کو کرنے کو کہا ہے وہی کام کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ زندگی کا مقصد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کا جو مقصد ہو، اگر وہ چیز اپنے مقصد پر کھری نہ اترتی ہو تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ مائک ہے، اس مائک کا ایک مقصد ہے کہ یہ میری آواز دور تک لے کر جائے، آپ کے کانوں تک میری آواز لے کر جائے۔ اگر یہ مائک کام نہ کرے تو آپ اس مائک کو اٹھا کر کنارے رکھ دیں گے، جس کے رہنے نہ رہنے سے کیا فائدہ۔ ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ آج انسانوں کی میجورٹی، انسانوں کی اکثریت اپنے مقصد سے غافل ہے۔ آج انسان زندگی میں وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، جو اس کا من چاہتا ہے۔ انسان اپنی اچھا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بتاؤں کہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور گناہ کا علاج کیا ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں گناہ کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھاؤں، اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا، ذرا اس کو ہم لوگ دیکھیں کہ وہ گناہ آخر کیا تھا اور کس نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان کے اندر روح پھونکی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم آدم کے آگے سجدے میں گر جاؤ، فسجدوا، سارے فرشتے آدم کے آگے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس۔ ابلیس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ تھا، جنات میں سے تھا، فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب اللہ نے یہ آرڈر دیا تو یہ آرڈر فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کے لیے بھی تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابلیس نے تکبر سے کام لیا، گھمنڈ سے کام لیا، اس کے اندر اہنکار پیدا ہو گیا، اپنے بڑے ہونے کا احساس اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ ابلیس سے اللہ نے پوچھا، ما منع کا اللہ تسجد، تم نے آ کر سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کے آگے؟ تو ابلیس نے جواب دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کو تم دنیا میں کہیں بھی جلاؤ آگ ہمیشہ اونچائی کی طرف جائے گی، اور مٹی کو دنیا کے کسی بھی کونے میں گراؤ مٹی پستی کی طرف جائے گی۔ مٹی کا کام ہے پستی کی طرف جانا، آگ کا کام ہے بلندی کی طرف جانا۔ اے اللہ، ایک آگ سے پیدا کی ہوئی چیز، ایک مٹی سے پیدا کی ہوئی چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہ کرنے کے پیچھے ایک لاجک بھی بتا رہا ہے، اس کا ایک ترک بھی دے رہا ہے کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا۔ ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ ابلیس کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخرج منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی سے نہیں، اپنی بارگاہ اپنے قربت سے ہی نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے شیطان کو ایک ایسا، اس کا ذکر اتنے ایسے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا کہ شیطان کا نام کوئی عزت سے نہیں لیتا۔ جب بھی شیطان کا نام آتا ہے لوگ شیطان رجیم کہتے ہیں، شیطان مردود کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اتنے دنوں سے وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ایک ہی بات تو نہیں مانی تھی، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود قرار پایا۔ پتا یہ چلا میرے پیارے بھائیوں کہ انسان کو ہلاک کرنے کے لیے، انسان کو برباد کرنے کے لیے ایک ہی گناہ کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم نہ ماننا انسان کی بربادی کے لیے انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہے. میرے پیارے بھائیو, ذرا ہم اور آپ نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, ذرا ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں. ابلیس نے تو اللہ کا ایک حکم نہیں مانا تھا, ایک کام جو اللہ نے کرنے کو کہا تھا ابلیس نے نہیں کیا, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا, وہ جہنمیوں کا سردار ہو گیا, وہ جہنمیوں جہنم میں جانے والا ہو گیا. اور ہم اور آپ ایک ایک منٹ پر ایک ایک سیکنڈ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں. میرے پیارے بھائیو, ہم کون سے دودھ کے دلے, ہم کیا یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جنت میں ڈالے گا. اور آگے بڑھو, آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیا, پیدا کر دیا, آدم کی بیوی حوا کو بھی پیدا کر دیا. اے آدم اور اے حوا, تمہارے لیے ہم نے جنت میں تمام طریقے کی نعمتوں کو بنا دیا ہے, تم جنت میں جہاں چاہے جا سکتے ہو, جو جی چاہے تم کھا سکتے ہو, جو جی چاہے تم پی سکتے ہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن اے آدم, اے حوا, جنت میں تم ساری چیزوں کو کھا سکتے ہو, لیکن ایک پیڑ ہے, ایک درخت ہے, اس درخت کے تم قریب نہ جانا, اس پیڑ کے تم قریب نہ جانا, ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. غور کیجئے, صرف ایک چیز سے منع کیا اللہ نے, باقی کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, جہاں چاہے جو چاہے کھا سکتے ہیں, جہاں چاہے جا سکتے ہیں. پوری جنت صرف آدم اور حوا کے لیے. لیکن شیطان کتنا بڑا دشمن ہے ہمارا, ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج بھی اور قیامت تک کے لیے شیطان نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ میں آدم کی اولاد کو بہکاتا رہوں گا, بھٹکاتا رہوں گا. وہ ہمارے باپ آدم کے پاس پہنچا, کہا کہ اے آدم, اے حوا, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیڑ کو کھانے سے, جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا ہے, تمہیں کیا پتا وہ تو بہت ہی عظیم پیڑ ہے, اس پیڑ کا پھل اگر تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے, تمہیں جنت سے کوئی چیز نکال نہیں پائے گی. وہ پیڑ دراصل امرت کا پیڑ ہے, اس پیڑ کے پھل کو کھا لینے کے بعد تم فرشتے بن جاؤ گے, تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں رہنے کا مقام حاصل ہو جائے گا. شیطان نے حضرت آدم سے بھی یہی بات کی, حضرت حوا سے بھی یہی بات کہی. قرآن یہ کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. شیطان نے ہمارے باپ آدم کو بھی بہکا دیا, ہماری ماں حوا کو بھی بہکا دیا, اور دونوں نے اس پیڑ کے درخت کو چکھ لیا. غور کرو, کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا, ایک ہی گناہ کیا تھا, ایک ہی نافرمانی کی تھی. ابلیس نے بھی ایک ہی نافرمانی کی تھی. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو, اس نے کہا میں نہیں کروں گا, نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے کیا غلطی کی؟ حضرت حوا نے کیا غلطی کی؟ اللہ نے کہا آدم حوا, تم سب کچھ کھا سکتے ہو, تم سب کچھ پی سکتے ہو, لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا. دونوں نے کھا لیا, نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. آدم بھی جنت سے نکال دیے گئے, حوا بھی جنت سے نکال دی گئی, اور جنت ہی سے نہیں نکالے گئے بلکہ دونوں کے جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ بھی اتار لیے گئے, دونوں ننگے ہو گئے. اب ذرا ایک پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں میرے بھائیو, اس کو اپنے دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لینا. جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکالا اور دونوں کے کپڑے ان کے جسم سے اتر گئے, دونوں کو یہ احساس ہوا کہ اب ہم دونوں ننگے ہو گئے, حالانکہ وہاں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا, کوئی دوسرا انسان بھی موجود نہیں تھا, کوئی ایسا انسان موجود نہیں تھا جس کی نظر ان کے اوپر پڑے, لیکن آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ میں ننگا ہو گیا ہوں, حضرت حوا کو یہ احساس ہوا کہ میں ننگی ہو گئی ہوں. فتبقى يقصفان من ورق الجنة, دونوں جنت کے پتوں میں سے, دونوں جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو, اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. ثابت یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے اندر شرم و حیا موجود تھی, وہ ننگے رہنے کو پسند نہیں کرتے تھے. हव्वा अलैहिस्सलाम के अंदर शर्म व हया मौजूद थी, उन्हें नंगा रहना पसंद नहीं था। आज उसी आदम की औलाद, आज उसी हव्वा की बेटियों को आज ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम नंगे हो जाओ, ये नंगा रहना तुम्हारी तरक्की की निशानी है, तुम्हारी तरक्की की पहचान है। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम को छोड़ो, इस्लाम क्या कहता है, अगर इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर इंसानियत के नज़रिए से सोचो, तो नंगा रहना उरियानियत और नंगापन ये इस्लाम ही के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ है। ये आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के खिलाफ है, या हव्वा के तरीके के खिलाफ। दोनों नंगे हो गए और दोनों ने दरख्तों के पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांकना शुरू। अब अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों से कहा, अलम अनहकुमा अंतिलकुमा शजरा, ऐ आदम और ऐ हव्वा, क्या हमने तुमको मना नहीं किया था, तुम जो चाहे खा लेना, तुम जो चाहे पी लेना, लेकिन उस दरख्त के करीब न जाना, तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों? जरा गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, जरा हम सब अपने अपने गरेबानों में झांके, अपने अपने सीने पर हाथ रखकर जरा बताओ कि हमारे बाप ने कौन सी बहुत बड़ी गलती। एक ही काम तो जो अल्लाह ने नहीं किया था उसको कर डाला था। अरे ऐसे न जाने लाखों करोड़ों काम हम रोजाना किया करते हैं, अल्लाह ने करने को कहा हम नहीं करते, अल्लाह ने नहीं करने को कहा हम करते हैं। अगर हमारे बाप एक काम जो अल्लाह ने मना किया उसको करने की वजह से अगर हमारे बाप जन्नत से निकाले जा सकते हैं, तो उसी बाप की औलाद तो हम और आप हैं। अगर हमारे 24 घंटे अगर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में गुजरते हैं, तो हम और आप कैसे जन्नत में आने की उम्मीद कर सकते हैं और कैसे हम अपने आप को जहन्नम से बचने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फर्क था इबलीस के बीच में और फर्क था आदम के बीच। इबलीस ने गुनाह भी किया और गुनाह करने के बाद उसने अकड़ भी दिखाई, उसने तकब्बुर से काम लिया, उसने घमंड से काम लिया। इबलीस के अंदर जरा से भी शर्मिंदगी पैदा नहीं हुई, जरा भी उसको यह एहसास नहीं हुआ कि मैंने गलत किया है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के अंदर गलती का एहसास हुआ, उन्हें यह लगा कि वाकई हमसे चूक हो गई, उन्हें यह महसूस हुआ कि शैतान ने हमको गलत रास्ते की तरफ डाल दिया, शैतान ने हमको धोखा दे दिया। जैसे उन्हें यह एहसास हुआ, उन्हें तौबा करने में देर नहीं लगी, उन्हें माफी मांगने में देर नहीं लगी। आला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल ख़ासिरीन। दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दिए, अय अल्लाह हमने वाकई अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, अय अल्लाह हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। वह इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और अय अल्लाह अगर तूने हमारी बख्शिश नहीं की, अगर तूने हमारे ऊपर रहम न किया, लनकूनन मिनल ख़ासिरीन, तो अय अल्लाह हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला, हमसे ज्यादा गलती कर, हमसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला दुनिया में कोई न होगा। ये फर्क था आदम के बीच में और ये फर्क था इबलीस के बीच में। हम उसी आदम की औलाद हैं मेरे भाई। कितने गुना ऐसे हैं जिनको हम गुना समझते ही नहीं। सोचो मेरा मौजू क्या है, गुनाह क्या है। इन दोनों वाकयात से समझ में आ गया कि गुनाह क्या है। गुनाह यही है कि अल्लाह ने अगर कोई काम करने को कहा है तुम उसको नहीं करते हो, यही गुनाह है। और अल्लाह ने अगर किसी चीज से मना किया है तुम वो काम कर देते हो, यही गुनाह है। यानी अल्लाह ने जो हद बना दी है कि तुमको ये काम करना है, वो काम तुमको करना ही, अगर तुम नहीं करते तो ये गुनाह है। और अगर अल्लाह ने मना कर दिया है कि तुमको ये काम नहीं करना है और आप कर देते तो ये भी गुनाह है। मगर सोचो, हम सब सोचें कि आज न जाने कितने काम ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने हमको मना किया है, लेकिन हम बार बार वही काम करते और एक बार भी हमको ये एहसास नहीं होता कि हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह की मासियत कर रहे हैं। इसीलिए हजरत अनस कहा करते थे, बुखारी की रवायत थी, हजरत अनस कहा करते थे, इन्नकुम लतामलून आमालन हिया तक्तु फी आयुनिकुम मिनश्शारी। अय लोगो, तुम लोग बहुत सारे गुनाह ऐसे करते हो जो तुम बाल से भी ज्यादा बारीक समझते हो, बाल से भी ज्यादा मामूली समझते हो। बाल कितना मामूली होता है, हमारे सर का जो बाल होता है कितना पतला होता है, حضرت انس کہتے ہیں کہ نہ جانے کتنے گناہ تم ایسے کرتے ہو کہ تمہاری نظر میں وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے. وہ ان کنہ لنعدھا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات, لیکن ہم لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس معمولی گناہ کو جسے تم معمولی سمجھتے ہو بال سے بھی زیادہ معمولی, اسے ہم رسول کے زمانے میں ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ, یہ فرق ہے مومن اور فاسق و فاجر کے بیچ. ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے, گناہ ہو سکتا ہے مومن, ہم سب آدم کی اولاد ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسا دل رکھا ہے, ایک ایسا نفس رکھا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے, اور شیطان نے تو ٹھیکا دے رکھا ہے ہمیں گمراہ کرنے کا. ہم سے گناہ ہو سکتا ہے, گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن گناہ کے بعد انسان کے اندر پچھتاوا پیدا ہونا, پچھتاوے کا احساس ہونا, شرمندگی کا احساس ہونا, یہ بڑی بات ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائم تحت جبل. ایک مومن سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے, ایک مومن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, تو مومن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے اور پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے. غور کرو میرے بھائیو, ہم سب ذرا غور کریں, ایک پہاڑ کے نیچے اگر آدمی کھڑا ہو اور اس کو یہ ڈر ہو کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرنے والا ہے, اس کے دل میں کتنا ڈر ہوگا, کتنی دہشت ہوگی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ مومن کئی یاد ہوتا ہے, مومن ایک معمولی سا گناہ بھی کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری پکڑ ہوگی, اب اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا, اب اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حساب دینا پڑے گا. اس کو یہ ڈر رہتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے کوئی آدمی کھڑا ہو اور پہاڑ کے گرنے کا اس کو ڈر ہوتا ہے. اور دوسری طرف ایک بدماش آدمی, ایک فاسق و فاجر آدمی, ایک اللہ کا نافرمان آدمی, ایک گناہ کو معمولی سمجھنے والا آدمی, اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وَإِنَّ الْبَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ. اور ایک نافرمان بندے سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہو, وہ مکھی کو جیسے ہٹا دیتا ہے, مکھی کو جیسے بھگا دیتا ہے, ایسے ہی وہ گناہ کرتا ہے. گناہ کرنے کے بعد اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی, اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا, جیسے ناک پر انسان کے مکھی بیٹھی ہو مکھی کو ہٹا دے, ویسے ہی گناہ کرنے کے بعد ایک فاسق و فاجر انسان کا حال ہوتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ فرق تھا ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں. صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئیں, صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کچھ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں, لیکن ان کے اور ہمارے بیچ میں بہت بڑا فرق تھا. ان کو گناہ ہونے کے بعد ان کا دل کچوٹتا رہتا تھا, ان کا دل ان کو ملامت کرتا رہتا تھا کہ تم سے غلطی ہوئی ہے اور تم کو چل کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, اور آخر میں انہیں توبہ کرنے کی توفیق ہوتی تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. میں غفار ضرور ہوں, میں معاف کرنے والا ضرور ہوں, میں بخشنے والا ضرور ہوں, میں رحم کرنے والا ضرور ہوں, لیکن اس کے لیے نہیں جو گناہ پر گناہ کرے اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہ ہو. میں اس کے لیے غفار ہوں, میں اس کو معاف کرنے والا ہوں, میں اس کی مغفرت کرنے والا ہوں جو توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اپنا سدھار کر لے, اپنے آپ کو سدھار لے, اپنی اصلاح کر لے, ایمان کے راستے پر آ جائے, اپنے عمل کی اصلاح کر لے. اسی لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان جس گناہ کو کر رہا ہے وہ گناہ فوراً چھوڑ دے, گناہ کو چھوڑ دے, آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے اور دوبارہ کبھی وہ گناہ نہ کرے, تب جا کر اس کی توبہ سچی توبہ ہے. اور ایسی توبہ کا کوئی مطلب نہیں کہ صبح کو آدمی توبہ کرے شام کو وہی کام کرنے کا, ایسی توبہ کا کوئی مطلب نہیں. آئیے ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ توبہ کیسے کی جائے. اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نام ان کا معاذ بن مالک اسلمی، مسلم شریف کی حدیث ہے، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، ایک عورت کے ساتھ میں نے غلط کام کر لیا ہے، زنا کر لیا ہے، بدکاری کر لی ہے، اے اللہ کے پیارے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے۔ ہم سب کو پتہ ہے اسلام کے اندر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ غلط سمبندھ بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو زنا کہا گیا ہے، اور اس کی سزا اگر انسان کنوارا ہو تو 100 کوڑے کی سزا ہے، اور شہر سے نکال دینے کی سزا ہے، اور شادی شدہ انسان ہو تو اس کی سزا سزائے موت ہے، اس کو ایک گڈھا کھود کے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینے کی سزا ہے۔